مقامات مقدسة، یہ مقامات مقدسة، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ.
حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے مزار کی حاضری ہے، آئیے اب ان کے مناظر دکھاتے ہیں آپ.
مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ.
حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی. نبی پاک نے پوچھا، اے بشر، کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ میں نے عرض کی، مجھے تو معلوم نہیں. فرمایا کہ تو متبع سنت رہ کر بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر جا رہے ہیں.
مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اولیاء کرام یہ رب کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ، یہ زمانے کی جان ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں شان اولیاء کس طرح بیان فرماتا ہے، چنانچہ رب ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ کنز الایمان، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. اللہ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ آیت بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہے، کنفیوژن، سوالات پیدا ہوتے ہیں، پیدا کیے بھی جاتے ہیں کہ اولیاء کرام کے پاس اتنے اختیارات، اتنی اتھارٹیز کیسے آ گئی. قرآن کہتا ہے، فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا فرمائے. تو رب خود فرماتا ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی زندگی میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں دوست احباب بھی ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں جو دوست سے تعلق ہوتا ہے نا، وہ کچھ نرالا ہی ہوتا ہے. دوست کو بندہ اپنی بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے، ولی کے تو مانا ہی دوست کے ہیں. اولیاء اللہ کو رب جب اپنے رب نے اپنا محبوب بنا لیا تو رب نے بہت ساری عطائیں عطا فرمائی. اب آپ نے قرآن کی دو آیات سن لی، اب دو حدیثیں بھی سن لیجئے، مزید معلوم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی کیا شان ہے. کبھی اولیاء کرام کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اللہ والوں کا ادب نصیب فرمائے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا. اچھا، ایک اور بڑی باریک سی بات ہے جو سمجھنے والی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ ایک تو جو مزارات میں ہیں، ان کا ادب ہونا چاہیے، ان کی ذات میں معاذ اللہ تنقیص، معاذ اللہ نقص نکالنے کا ذہن نہیں، بلکہ فضائل سن کر جھومنے والا ذہن ہونا چاہیے. لیکن اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے یا اولیاء اللہ کی جو یوں سمجھی آمد ہے، ختم تو نہیں ہو گئی. نبی نہیں آئے گا، ولی تو آتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی ہمارے اجتماع میں اللہ کا کوئی ولی موجود ہو. تو جس نے کسی اللہ کے دوست سے دشمنی رکھی، اللہ اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے، ولی کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کے شناختی کارڈ میں تو نہیں لکھا ہوتا یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. تو اب ہمیں ہر مسلمان سے محبت کرنی ہے، ہر مسلمان کا خیال رکھنا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارا ملازم، ہاں ایسا بھی ہوا کہ لوگ کسی کو غریب سمجھتے رہے، بھکاری سمجھتے رہے، مجنون سمجھتے رہے، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کتب اور ابدال کا درجہ رکھتا رہا. گدری کے لال تو ہر دور میں رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جس کو ہمارا ڈرائیور سمجھ رہے ہیں، ہمارا باورچی سمجھ رہے ہیں، ہمارا سرونٹ سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا پڑوسی سمجھ رہے ہیں، اور اس کو بڑے تحقیر والے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس کا دل توڑتے ہیں. نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اللہ والے سے دشمنی لے لی ہے. اور میں بڑی ڈرانے والی بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی ہو گئی نا، اس کا دل توڑ دیا اور ہائے نکل گئی، تو چلتا کام برباد ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چلتا کاروبار ڈیمولش، پوری فیملی برباد، اچھی خاصی چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن سب کچھ آہستہ آہستہ چھننے لگ جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، دعا لینے والے بنے، ہائے لینے والے نہ بنے. دعا لینے والے کامیاب ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم قندوزی نے دعا دی تھی نا، غریب نواز بنا دیا معین الدین کو. کئی بزرگوں نے دعائیں لی اور کہاں پہنچ گئے. اور جو ہائے لینے والے ہوتے، انہیں نہیں پتا کہ کس کا دل دکھایا. میں ایک واقعہ جو آج موضوع سے تو منسلک نہیں ہے، لیکن چلیں بات چلی ہے تو مزید ڈیفائن کر دوں. ایک شخص کوتوال تھا، پولیس والا تھا، ٹیکس آفیسر جس کو کہتے ہیں، مچھلی کے بازار میں گیا، فش مارکیٹ میں گیا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص مچھلی بیچ رہا ہے، بڑی تازہ مچھلی، فریش. اس نے کہا یہ مچھلی دکھانا. اس نے مچھلی پولیس والے کے ہاتھ میں دے دی. اس کوتوال نے مچھلی لی اور چلتا بنا. اس نے کہا اس کے پیسے تو دے جاؤ بچیرے. غریب بچیرے نے کہا تو شرم نہیں آتی ہم سے پیسے مانگتے ہو، جاؤ ادھر سے. دھکا دیا اور مچھلی لے کر غصب کر کے گویا اس کا حق دبا کر چل پڑا. اب وہ مچھلی بڑی فریش تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب فش بہت فریش ہو تو وہ تڑپتی ہے. تو اس کوتوال نے اس مچھلی کو پکڑا تھا، اس مچھلی نے اس کے انگوٹھے پر کاٹ لیا. گھر پہنچا، نارمل سی بات تھی، گھر پہنچا تو انگوٹھے میں بڑا پین، بہت درد. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے انگوٹھے میں بہت درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، انگوٹھا سوج گیا ہے. ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا کہ تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل گیا ہے، فوری ڈیسیشن لو، فوری فیصلہ کرو، یہ انگوٹھا کٹوا لو، ورنہ یہ زہر اگر ہاتھ میں پھیل گیا تو ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا. ڈاکٹر کے کہنے پر انگوٹھا کٹوا دیا، گھر آیا، چین نہ آیا، ہاتھ میں درد تڑپتا رہا، بہت برداشت کیا، ہاتھ بھی سوجنے لگا. پھر بھاگا اسی ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو، یہ تو ہاتھ بھی سوج گیا، نہیں برداشت ہو رہا. کب میرے علم کی کمی رہ گئی، تمہارے ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا ہے، جلدی فیصلہ کرو، یہ ہتھیلی کٹوا لو ورنہ بازو میں زہر پہنچ جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا، ہاتھ کٹوایا. رات پھر گھر آیا، بے کل، بے چین، کروٹیں بدل رہا ہے، کیونکہ اب بازو میں درد شروع ہو گیا، بازو سوجنے لگا. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، آپ نے کہا انگوٹھا کٹوا لو، انگوٹھا کٹوا لیا، ہتھیلی کہی ہتھیلی کٹوا لی، اب تو بازو سوج گیا. کب میری سائنس بھی جواب دے گئی ہے، تمہارا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا. اس کا ایک دوست تھا اس آفیسر کا، وہ دیکھ رہا تھا اپنے دوست کا حال، کہتا ادھر آؤ، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ کہتا ہاں ایک غلطی تو کرایا ہوں، ایک غریب مچھیرے کا حق دبا کر آیا ہوں. کہ جلدی کرو، اس مچھیرے کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگ لو، ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا. تلاش کیا، اس مچھیرے کو ڈھونڈا اس آفیسر نے، جیسے ہی مچھیرا ملا اس کے قدموں میں گر گیا. کہا میرا حال دیکھو، انگوٹھا بھی گیا، ہاتھ بھی گیا، اب بازو کٹنے والا ہے، معاف کر دو. ظالم کیسا ہی کیوں نہ ہو، غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. مچھیرے نے اسے معاف کر دیا، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اب تو اس کا دوست ساتھ تھا، اس نے مچھیرے سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ، جب یہ مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہتا ہاں میں نے دعا کی تھی، یا اللہ یہ شخص میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین کر گیا ہے، میں کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، اے اللہ تو قادر ہے، اپنی قدرت سے میرا حق مجھے دلا، اس ظالم سے میرا تو بدلہ لینا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، جب میں نے یہ کتاب میں واقعہ پڑھا، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ پڑھا، تو احساس ہوا کہ مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ ہمیشہ مجھے اور آپ کو ایسے کام کرنے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو لوگ دعا دیں کہ تھا کوئی خدمت کرنے والا، تھا کوئی محبت کرنے والا، تھا کوئی خیال رکھنے والا۔ ایسا کام کبھی نہ کرنا کہ لوگوں کے دل سے ہائی نکل جائے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اتنا پاورفل ہوں میرا کون بگاڑ لے گا، میں اتنا کروڑ پر والا یہ ملازم میرا کیا بگاڑ لے گا۔ نہیں، وی ڈونٹ نو کہ جس کو تم ملازم سمجھ رہے ہو، جسے تم غریب سمجھ رہے ہو، جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں، جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہو۔ یہ حدیث یاد رکھنا کہ جس سے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ آج میں جس کو ذلیل کر رہا ہوں وہ رب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ تو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول، ہر مسلمان کی میں نے اور آپ نے تعظیم کرنی ہے، اس سے محبت سے پیش آنا۔ ایک اور حدیث پاک ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے، من آذا مسلما فقط آذانی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کدھر تک بات جائے گی؟ اللہ کے بندوں کو کبھی نہیں ستانا چاہیے۔ جب اولیاء کرام کی بات ہو، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سنیے، جب یہ سٹیج آتا ہے تو پھر اولیاء اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رب فرما رہا ہے اللہ اپنے محبوب بندوں کی کان بننے سے مراد کیا ہے؟ کہ اب وہ اللہ کے نور سے، اللہ کی عطا کردہ قوت سے سنتا ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دیکھتا ہے۔ جبھی تو اللہ والے بغداد میں بیٹھ کر ہند والوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، پاکستان والوں کی مدد کر دیا کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الباری کیا خوبصورت تفسیر کبیر قرآن پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ جن مزارات پہ ہم جا رہے ہیں یہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور یہ آج بھی اللہ کی عطا سے، یقتی ہی من یشاء، قرآن کی آیت کا جز سنا ہے، اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ عطا فرماتا ہے تو عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیتا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب کچھ بات کرتے ہیں پیران پیر پیر دستگیر سید غوث اعظم کی۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ بچپن سے غوث اعظم تو کہا، غوث جو ہے اس کے معنی ہے فریاد رس، مدد کرنے والا۔ غوث اعظم اپنی زندگی میں بھی اپنے مریدین کی اور اپنے متعلقین کی خوب فریاد رسی کرتے، مدد کرتے، اور الحمدللہ آج بھی اپنے مزار میں اللہ کی عطا سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر یہ میں اور آپ سمجھ لیں تو بہت سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عاشقان اولیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات رب کی ذات ہے، شفا دینے والا رب ہے، زندگی دینے والا رب ہے، موت دینے والا رب ہے، مگر رب جسے چاہے، جو ولی، جس صحابی، جس نبی کو رب یہ اختیار عطا فرمائے، اور یہ ہم خود نہیں کہہ رہے، اور ایسا کیا پوسیبل ہے کہ رب کسی کو اختیار دے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں کوڑ زدہ لوگوں کو، یعنی کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، مادر زاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہ کرم فرمایا کرتے تو اللہ جسے چاہے اختیار دے. تو اگر ہم غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ غوث پاک اللہ کی عطا سے ہماری مدد فرماتے ہیں. اللہ جو عطا فرماتا ہے اس کا ذاتی ہے, اور ولی جو عطا فرماتا ہے وہ اللہ سے لیا ہوا ہے, وہ اس کا ذاتی نہیں ہے. اگر یہ فرق سمجھ آ جائے تو شرک کی ڈیفینیشن بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آپ کے والد محترم کا نام, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, یاد ہونا چاہیے, آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا, آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ, کنیت ابو صالح, اور لقب جنگی دوست. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے, چلیں آج یہ بھی سن لیجیے. صبح نام تو بہت بار سنا, جنگی دوست کہنے کی وجہ کیا, بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت میں یکتائے زمانہ تھے. نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے پر بالکل مشہور تھے, اور اس معاملے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت چند ملازم جو تھے شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے. اب خلیفہ وقت ہو, اس ملک کا پریزیڈنٹ ہو یا وزیر اعظم ہو, اس کے سرونٹس جو ہیں وہ شراب لے کے جا رہے ہوں, تو آپ آگے آئے اور دیکھا تو جلال میں آئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان مٹکوں کو توڑ دیا. آپ کے روب کے سامنے ملازم نے تو کچھ نہیں کہا, لیکن جا کر خلیفہ کو خبر دے دی. خلیفہ نے آپ کو بلایا اور آ کر کہا, آپ کون تھے کہ میرے ملازمین کی محنت کو رائیگاں کیا, وہ میرے مٹکے کیوں توڑ دیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں, میں نے فرض منصبی ادا کیا ہے, یہ مجھ پر ضروری تھا جو میں نے اپنا فرض ادا کیا. خلیفہ نے کہا کہ آپ کو کس نے محتسب مقرر کیا ہے؟ حضرت سید موسیٰ نے روب دار لہجے میں کہا, جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے. وہ لرزہ بر اندام ہو گیا, کہنے لگا, حضور آپ میری سلطنت میں شامل ہو جائیں, میرے ساتھ رہیں, میری احتساب کرتے رہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے. اس دن سے آپ جنگی دوست کے نام سے مشہور ہو گئے. آپ مستجاب الدعوات بھی تھے. غوث پاک کے چاہنے والوں, کرامتیں تو بہت ساری سنی ہیں. میں چاہتا ہوں آج غوث پاک کا حلیہ بیان کیا جائے. ہمارے غوث پاک دکھتے کیسے تھے؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی غوث پاک کا دیدار نصیب فرمائے. ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ قیامت کے دن غوث پاک کے مریدوں کو غوث پاک کا دیدار کرایا جائے گا. منادی ندا دے گا حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. غوث اعظم کا چہرہ, سبحان اللہ, شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ضعیف البدن, میانہ قد, فراخ سینہ, چوڑی داڑھی, دراز گردن, رنگ گندمی, ملے ہوئے ابرو, سیاہ آنکھیں, بلند آواز, اور وافر علم و فضل والے تھے. اللہ اللہ, بہت ساری باتیں سنی, مگر ایک اب حلیہ, یہ سارا تو میں اور آپ نہیں اپنا سکتے. کسی کا رنگ گورا ہے, کسی کا رنگ گندمی ہے, کسی کا رنگ کالا بھی ہو سکتا ہے, کسی کا قد لمبا ہے, کوئی درمیانہ ہے, کوئی چھوٹا ہے. کہے غوث پاک کی کوئی چیز تو اپنا لوں. ایک چیز ہم سارے اپنا سکتے ہیں کہ غوث پاک داڑھی والے تھے. غوث پاک کے چہرے پر داڑھی تھی. اے قادریوں جو یہاں موجود ہیں, اے غوث پاک کے چاہنے والے, آپ چاہنے والے جبھی تو بغداد آئے ہیں, اور جو مجھے بدری چینل پر بعد میں سنیں, اے میں ان سب کو بغداد معلیٰ کی فضاؤں سے دعوت دینا چاہتا ہوں. غوث پاک کے چاہنے والوں, غوث پاک کی اور غوث پاک کی برکت سے نبی پاک کی سنت چہرے پر داڑھی سے جانیں, انشاءاللہ غوث پاک کو قیامت کے دن چہرہ دکھائیں گے تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے.
مقدسہ یہ مقامات مقدسہ, اللہ والوں سے ہے جو وابستہ, ہے مقامات